بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جهاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. آج کے درس میں بعض احکام اور مسائل بیان کروں گا. ایک چیز میں نے چھوڑ دی تھی پہلے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑی تھی، ضوابط الجہاد، جہاد کے ضابطے. یہ میں آخری درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تقریباً 20 کے قریب ضابطے ہیں آخری درس میں، اس لیے کہ تقریباً سارے کے سارے درس جو دروس ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ کے طور پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو جو چیزیں بھول گئی ہوں گی وہ پھر سے دہرانے گے ہم لوگ. تو ضوابط الجہاد مجھے یاد دلانا کہ آخر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آج کے درس میں بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. پہلا مسئلہ ہے آج کے درس میں مسئلت الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کی بنیاد. اس مسئلہ کا تعلق جہاد سے ہے، اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اس مسئلے کو سمجھنے میں، جس کی وجہ سے یہ افراتفری آپ سامنے دیکھتے امت میں جو ہو رہی ہے، اور جس کی زد میں صرف مسالم کافر ہی، یعنی ذمی یا معاہد یا مستعمن کافر ہی نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اس کی زد میں آ چکا ہے، اور قتل عام ہو گیا ہے مسلمانوں کا. آخر اس مسلمان نے، اس مجاہد نے، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جہاد کر رہا ہے، اس کے ضمیر نے اسے کیسے اجازت دی کہ وہ ایک کلمہ پڑھے مسلمان کا قتل کرے؟ الا یہ کہ اس کے دماغ کو، جس کے برین واش، دماغ کو دھو لیا ہو. کس چیز سے اس کے برین واش ہوا ہے، کس طریقے سے اس کو اس حقیقت سے دور رکھا گیا ہے، اس ولا اور برا کے مسئلے کی وجہ سے، دوستی اور دشمنی. جب حکمران کافر ہے، حکمران کی مدد کرنے والے کافر ہیں، ہر وہ مسلمان جو کافر حکمران کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، اور اگر کافر ہیں تو کافر کا قتل کرنا واجب ہے. اس سوچ کو آگے لے کے بعض لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، انصاف کی بات ہے، بعض لوگ آگے بڑھے ہیں اور جہاد، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج دہشت گردی بن گیا ہے. جہاد اس سے بری ہے. مجاہدین جو حق پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صحابہ کرام نے جہاد کیا، تابعین نے جہاد کیا، سلف صالحین نے جہاد کیا، وہ اس دہشت گردی سے بری ہیں. تو اگر آج ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس بنیادی مسئلے کو، تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد. کوئی یہ نہ کہے کہ جو میں نے بات کی وہ غلط ہے، یا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. طاغوت کے دروس میں جو ایک پیپر میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو، نیٹ سے ایک ساتھی لے کے آئے تھے، اس میں واضح الفاظ لکھے ہوئے تھے، یعنی تکفیر کی انتہا تھی اس پیپر کے اندر. حکمران سارے کافر ہیں، جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. اب لوگوں میں نے پڑھ کے سنایا وہاں سے. یہ وہی سوچ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے، مسلمان بغیرت نہیں ہے، مسلمان کے پاس ابھی طاقت موجود ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں، جذبات میں آ کر شریعت کی بنیادوں کو سمجھا نہیں، اور اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور آج امت میں صرف قتل و غارت ہی نہیں, قتل و غارت تو پہلے بھی ہو رہی تھی, آج سے 50-60 سال پہلے سے بھی ہو رہی تھی, ہر دور میں ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ ذلت مسلمانوں کو کئی سالوں سے گھیر چکی ہے, لیکن اس مسئلے کو اس طریقے سے دنیا میں بیان کرتے ہوئے اور اس طریقے سے جہاد کو دہشت گردی میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی زد میں صرف مسلمان ہی نہیں آئے بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کی شان میں بھی گستاخی کی گئی. لوگوں نے, ظالموں نے, بدکاروں نے, کافروں نے خاکے بنائے. کیوں خاکے بنائے؟ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ اس میں کہیں ہماری اپنی غلطی تو نہیں ہے. اور واقعی جب جہاد جیسی عظیم عبادت کو دہشت گردی کی شکل سے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس دین کی تعلیم دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور انہوں نے یہ تعلیم قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, تو ظاہر ہے کبھی گستاخی قرآن مجید کے حق میں ہوتی ہے, کبھی گستاخی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مسئلہ الولاء والبراء کی جو بنیادی قاعدے ہیں. نمبر ایک, اہل سنت والجماعت دوستی اور دشمنی صرف اللہ تعالی کے لیے کرتے ہیں, دین کے لیے کرتے ہیں, اور لوگوں کی قسمیں ہیں جن سے وہ دوستی اور دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. نمبر ایک, اہل الایمان مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, اور مسلمانوں سے محبت کرنا عبادت ہے, لیکن ان مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, ایمان کامل والے مسلمان, یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جو موحد ہیں, جو کبیرہ گناہوں سے دور ہیں, صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے, اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے تو اسے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ایسے مسلمانوں کے ساتھ اہل جماعت کا یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ ان سے مکمل محبت کرنی چاہیے اور ان سے مکمل محبت کرتے ہیں. دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جو موحدین تو ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, اور ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. عاصی مسلمان, گنہگار مسلمان, ان سے محبت کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کہ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اتنی محبت جتنا ان کا ایمان ہے, اور ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی بدکاریوں کی وجہ سے جتنے وہ برے کام کرتے ہیں. مکمل محبت بھی نہیں اور مکمل نفرت بھی نہیں, جتنے وہ اچھے کام کرتے ہیں اتنی محبت ہے, جتنے وہ برے کام کرتے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے, اس کی ذات سے نہیں, جو برے کام انہوں نے کیے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحت ضرور کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. دوسری قسم کے لوگ اہل الکفر, کافر جو ہیں, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کافروں سے بغض کرنا چاہیے, نفرت کرنی چاہیے, اور کافروں سے نفرت کرنا عبادت ہے, کافروں سے کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے. لیکن کافروں کو بھی دو قسمیں ہیں, بغض تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, محارب کافر, جو جنگ کرنے والے کافر ہیں, تو بغض تو ان کے ساتھ ضروری ہے, عبادت ہے, نفرت ان سے کرنا عبادت ہے, اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے, اس کی مکمل تیاری کرنی چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، اور ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، نہ خرید و فروخت کا، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ محارب ہیں، یہ محاربین ہیں، یہ جنگ کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن کو مسالمین کہتے ہیں، اور ان کی تین قسمیں ہیں: ذمی، معاہد اور مستأمن. پچھلے درس میں نے بیان کر چکا تھا پچھلے دروس میں کہ ذمی کون ہے، معاہد کون ہے اور مستأمن کون ہے. ذمی کون ہے؟ وہ کافر جو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے جزیہ دے. جزیہ ایک خاص مال ہوتا ہے جو حاکم مقرر کرتا ہے اور وہ اس کافر سے لیتا ہے، اور اس کے عوض میں کافر کو کیا ملتا ہے؟ ان کی حفاظت. مستأمن کون ہے؟ وہ بتائے گا مستأمن کون ہے. تھوڑا سا ساتھ پڑھا کریں. مستأمن وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے کسی کی امان کے، کسی کے امان کے ذریعے سے. یہ امان دینے والا کون ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان. اگر کوئی کافر مسلمان ملک میں داخل ہو، وہ محارب کافر کوئی مسلمان ملک میں داخل ہو اور اس کو کوئی مسلمان امان دے دے، تو سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو امان دیں. یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے جس نے اس کو امان دیا ہے. معاہد کون ہے؟ وہ کافر جو مسلمان ملک میں داخل ہوتے کسی عہد کانٹریکٹ کی بنیاد پر. یہ عہد حاکم وقت جو ہے گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جیسے کہ آج ویزا پالیسی ہے. ویزا جو ہے یہ عہد ہے، مسلمان ملک نے اس کو عہد دیا ہے کہ تم آؤ ہمارے ملک میں، تم ہمارے لیے خدمت کرو، ہم تمہیں امن و امان دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور تم ہم سے فائدہ اٹھاؤ. ان کافروں کے ساتھ محبت تو دور کی بات ہے، نفرت کرنا، ان سے نفرت کرنا واجب ہے، کیونکہ بنیادی قاعدہ وہی ہے، کافر سے تو محبت کر ہی نہیں سکتے. لیکن دنیاوی تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں، وعدے پورے کرنے میں کوئی حرج، بلکہ فرض ہے کہ ایسے کافر کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے. جس عہد پہ وہ آیا ہے اپنے عہد کو پورا کرو، جو زبان سے اپنے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے، جو سچ کہا ہے اس سچ کو پورا کرو، اسے دھوکہ نہ دو، اور دنیاوی امور میں ان کے ساتھ تعامل جو ہے وہ جائز ہے. اب یہاں پر کافروں کے ساتھ تعامل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بعض احادیث بیان کر دوں. معاہد ذمی مستأمن کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے. پہلی دلیل صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها یوجد من مسافة 40 سنة. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ بے شک جنت کی خوشبو 40 سال دور محسوس ہوتی ہے. تو وہ شخص جو معاہد کا قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ذمت المسلمین واحدہ، مسلمانوں کی ذمت ایک ہی ہے. یجیر ادناہم کما یجیر اعلاہم، پناہ دیتا ہے ان سے چھوٹے کا چھوٹے درجے والا مسلمان جیسے کہ ان کے بڑے پناہ دیتے ہیں. ومن اخفر ذمت مسلم، جس نے ایک مسلمان کی ذمت کو توڑا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم میں. تو یہ دلیل ہے مستأمن کی، پہلے دلیل تھی معاہد کی، یہ دلیل ہے مستأمن کی. اور ابو داود میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه. اللہ اکبر. اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، الفاظ پہ غور کرے ذرا. بے شک جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، اب قتل کی بات ختم ہو گئی ہے، جس نے معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت خوشبو پا نہیں سکتا. جس نے معاہد کسی کافر معاہد پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس نے انسلٹ کی، اس کی تنقیص کی، اس کی ذلت کی. او کلف فوق طاقتی، یا اسے ایسا کام سونپا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، جو عہد میں نہیں تھے اس عہد سے زیادہ اس سے کام لینے کی کوشش کی. او اخذ منہ شیئن بغیر طیب نفس، یا اس سے کوئی ایسی چیز لی جس پر وہ راضی نہیں تھا. فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے اس شخص کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا حجت قائم کرنے کے لیے. انا حجیجہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. اور ایک مشہور قصہ ہے، ام ایمن ام ہانی رضی اللہ عنہا، ام ہانی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی بہن ہے. فتح مکہ کے موقع پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے نام جاری کر دیے کہ ان کافروں کو قتل کرنا ہے ہر صورت میں، اگرچہ یہ کعبے کے کپڑے کو پکڑ کے نہ کھڑے ہو جائیں اس کے باوجود بھی ان کو قتل کرنا ہے. ان لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ابو حبیرہ تھا، مشرک ابو حبیرہ، ان کا اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں موجود تھا. تو ابو حبیرہ نے جب دیکھا کہ اس کی بہت قریب ہے، سیدنا علی بن ابی طالب اس کے پیچھے تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو وہ شخص بھاگا اور ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر گھس گیا اور یہ کہا کہ مجھے پناہ دو اے ام ہانی. ام ہانی رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا پیچھے کون آ رہا ہے، انہوں نے، کیونکہ وہ پڑوسی تھے ایک جگہ پر رہتے، انہوں نے ان کو پناہ دے دی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے اس شخص کو امان دے دی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا یہ کافر، اس کو کوئی امان نہیں ہے. دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جب جھگڑا ہوا تنازع ہوا تو کس کی طرف رجوع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی اے ام ہانی. یہاں پر ایک عورت نے بھی پناہ دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اس کو بھی، اس حکم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اب کافروں کے ساتھ جو ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ مختلف احکام ہے. اگر کوئی سوال کرے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے، تو جواب میں تفصیل ہے، یاد رکھیں. نمبر ایک، خرید اور یہ جو حکم ہے یہ ان کافروں کے ساتھ جو مسالمین ہیں، جو جنگ نہیں کر رہے، ان کی بات ہو رہی ہے. مباح تعلق ہے ان کافروں کے ساتھ جو مسالمین ہیں، اور یہ جو مباح، جو جائز تعلق ہے ان کے ساتھ، یہ خرید و فروخت، ان کو دعوت دینا، ان کی دعوت پہ جانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، یا ان کے ساتھ احسان حسن سلوکی کرنا، تو یہ جو طریقے ہیں یہ جائز ہیں کافروں کے ساتھ بھی. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی دین میں. دیکھیں جنگ دین میں، دنیا کی بات نہیں ہو رہی. لم يقاتلوكم في الدين، جو تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے. ان تبروهم، ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم تبرہم و تقسط الیہم، ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم حسن اخلاق سے، بر سے پیش آتے ہو اور عدل و انصاف کرتے ہو ان کے ساتھ، تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن اخلاقی اور عدل و انصاف کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری قسم کا تعامل ہے محرم، حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے. کافروں کے ساتھ پہلے قسم کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے، مسلمین کفار جو ہیں، وہ خرید و فروخت، عہد اور ابنو مان دینا. دوسری قسم کا تعلق جو ہے کافروں کے ساتھ وہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور محرم ہے, اس کا حکم حرام ہے. یہ ایسے کافروں کے ساتھ جو جنگ پہ تلے ہوئے ہیں ان کی کسی طریقے سے مدد کرنا, اور یہ مدد جو ہے بشرط یہ کہ دین میں نہ ہو, مدد کی گئی دنیا کے تعلق سے. لیکن ہے یہ جنگجو, جنگی کافر ہیں جو جنگ کرتے ہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایسے کافروں کے ساتھ مدد کرنا حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے. اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اس خبر کو چھپا دیا, اچانک حملہ کریں گے اور بغیر کسی زیادہ نقصان ہونے کے ہم مکہ کو فتح کر لیں گے. تو یہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, بدری صحابی ہیں, ان کے گھر والے مکہ میں تھے. ہجرت جب انہوں نے کی تو اکیلے اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے کے آ سکے. مشرکین مکہ جو تھے ظالم کافر بدکار لوگ, ان مسلمانوں کو یا ان مسلمانوں کو جو ہجرت نہیں کر سکے ان کو بہت ہی تکلیف پہنچاتے تھے, مختلف قسم کے عذاب, مختلف قسم کی بدسلوکیاں کرتے ہوئے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں مشرکین عرب کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تم لوگ تیاری کر لو. اور یہ خط ایک عورت کو دے دیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وحی نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ فلاں عورت جو ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ ہوگی, تو اس عورت کو روک دیا جائے. اس عورت کے پاس خط ہے مشکین عرب کے نام. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا المقداد رضی اللہ عنہم وعلیہم اجمعین کو اس جگہ پہ بھیجتے ہیں اور جگہ متعین کرتے کہ فلاں وقت یہ عورت فلاں جگہ پہ ہوگی, وہاں پر اس عورت کے پاس ایک خط ہے, اس خط کو لے کے آنا ہے. چنانچہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین اس جگہ پہ جاتے ہیں اور واقعی اس عورت کو وہاں پہ پاتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں اور اس عورت کو بڑے ادب سے مخاطب ہو کر کہتے کہ تمہارے پاس خط ہے, وہ خط ہمارے حوالے کرو. وہ عورت کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, انکار کرتی جیسا کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے. لیکن سیدنا علی بن ابی طالب اصرار کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سچ ہے, کبھی غلط بات نہیں کرتے. خط آپ کے پاس ہے, آپ پیار سے اگر خط ہمیں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم لوگ تم کو ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے اور خط تم سے مل کے رہے گا. اس کافر عورت نے دیکھیں جھوٹ تو اس نے بول لیا لیکن بے پردہ ہو جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا. اس نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال کر دے دیا. لیکن غیر مرد اسے ہاتھ لگائیں, غیر مرد اسے براہ نہ کریں, یہ اس کو منظور کبھی نہیں تھا. اور اس میں یاد رکھیں یہ اس دور کی کافر عورت تھی. تو آج کے دور میں جو مسلمان عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, آہستہ آہستہ بے پردگی پھیل رہی ہے, آہستہ آہستہ یہ بدکاریاں پھیل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کو حجاب شرعی کو اپنے دل سے محبت کرتے ہوئے حجاب شرعی کو استعمال کریں اور اپنی عزت اپنے آبرو کو بچائیں. خط لے کے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خط پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ حاطم بن ابی بلتہ کی طرف سے مشکین عرب کے نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب کو بلاتے ہیں, اے حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ صدر حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بڑے انکساری کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نصرت عطا فرمائے گا, مجھے یقین ہے. لیکن میرے گھر والے مکہ میں تھے, کافر مشرکین جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, تو میں نے یہ سوچا کہ میرا ایک ہاتھ ان کے اوپر ہو جائے جس کی وجہ سے وہ میرا احسان مند ہو جائیں اور جس کی وجہ سے میرے بیوی اور بچے جو ہیں ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں. میں نے صرف یہ چاہا, باقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنی ہے, فتح مکہ ہو کے رہے گا, آپ پر فرما دیا ہے, تو ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے کہ فتح مکہ ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنی, دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, حالانکہ یہ بات جو ہے عام بات نہیں ہے, جنگ کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کی جانیں بھی جا سکتی تھی, خطرہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جلد بازی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی بات سنی, مکمل طور پہ سنی, پھر اپنی بات کہی. اور یہاں پر پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جو بات کو ایک طرف سے تو سنتا ہے, بات اگر مکمل نہیں ہوتی اپنے فتویٰ جاری کر دیتا ہے. بات کو اچھی طرح سنو اور سننے کے بعد اس کو سمجھو, پھر جو بھی بات کرنی ہے بات کو سمجھنے کے بعد اس کا جواب دو. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے. سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, مجھے اجازت دو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر تو کیا جانے, اللہ تعالیٰ نے بدر صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھ کے یہ فرمایا ہو کہ جاؤ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پر سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کافر نہیں تھے, منافق نہیں تھے. کفر کا فتویٰ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور نہ ہی سیدنا عمر بن خطاب نے. سیدنا عمر بن خطاب سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی, انہوں نے منافق سمجھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں ہے. بدری صحابی ہیں, بس بعض لوگ سمجھتے کہ بدری صحابی ہونے کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گئے, یہ بات درست نہیں. کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جو جس کے سامنے کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا. اگر نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی شرک کے سامنے, کفر کے سامنے, تو پھر بدری صحابی کی جنگ بدر کیا کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ زمر میں, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اگر عمل صالح سے, اگر شرک سے عمل صالح باطل ہو جاتا ہے, اکارت ہو جاتا ہے, تو پھر جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ تو کفر کا ارتکاب کیا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے وہ کا کفر معاف ہو گیا. کس نے توبہ کی ہے؟ شرک اور ہر مشرک کافر ہے, ہر مشرک کافر ہے کہ نہیں؟ اگر کفر سے اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں تو جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ یعنی بدری صحابی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی کے دلوں میں جھانک کر یہ فرمایا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدری صحابی ہیں اس لیے ان کو معافی ہو گئی اور کفر سے نکل گئے. اگر نبی کی نبوت کفر کی وجہ سے چلی جاتی ہے, نہیں ٹھہرتی, نبی کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, تو بدری صحابی کے جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, وہ نبی کے رسول کی طرف ہے. یعنی یہ سب سے بڑی بات میں نے کی ہے, نبوت کی سے بہتر کوئی عمل بھی نہیں ہے, کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے, المصطفین الاخیار. اگر شرک اور کفر سے نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بھائی میں یہ تو ہر مشرک کافر ہے میرے بھائی, ہر مشرک کافر ہے کہ نہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر حاتم بن ابی بلتہ نے کافروں مدد کر کے نعوذ باللہ کافر ہو گیا تھا, جیسے بعض لوگ, میں نے خود پڑھا, کتابوں میں پڑھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہو گیا لیکن جنگ بدر نے اسے کفر سے نکال لیا. جنگ بدر کی وجہ سے, توبہ نہیں, یاد رکھیں, جنگ بدر کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گیا. کوئی حدیث کے الفاظ توبہ کے نہیں ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں جنگ بدر کے. اگر جنگ بدر یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر سے وہ کفر سے نکل گیا تو بات درست نہیں ہے. کفر انہوں نے پہلے کیا بعد میں کیا؟ جنگ بدر سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں کیا. تو جنگ بدر کا فائدہ ہے؟ اکارت ہو گیا نا, تو جو عمل اکارت ہو چکا ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے, کفر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اور شرک جو ہے, شرک اکبر جو ہے وہ کفر اکبر ہے, ہر مشرک کافر ہے. تو اگر شرک سے یعنی کفر سے نبی کی نبوت چلی جاتی ہے تو بدر صحابہ کی جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ الحمدللہ. اور یہاں پر ایک چیز دیکھیں، یہاں پر جو مدد کی گئی وہ دین کے لیے نہیں تھی، کس چیز کے لیے تھی؟ دنیا کے لیے تھی، اپنے بھی بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. اگر دین کی وجہ سے ہوتی تو بات کچھ اور تھی، اس کی وضاحت ابھی آگے دیکھیں. تیسری قسم کا تعامل کافروں کے ساتھ ہوتا ہے کفر اکبر، جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ ان کافروں کے ساتھ تعاون ہے، ان کافروں کے ساتھ مدد ہے دین کی وجہ سے، کہ کفر کا سر بلند ہو اور مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں، ان کا دین کیونکہ اس متمدن دور کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بے فائدہ دین ہے نعوذ باللہ. تو کافر جو ہیں وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو ان کو آگے آنا چاہیے، اور اس دنیا میں بہتری جو ہے اس دنیا کی بہتری ان کافروں سے ہو سکتی ہے، لہذا ان کافروں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ جو مدد ہے یہ دین کی بنیاد پہ ہے کہ کفر کا سر بلند ہو اور دین اسلام جو ہے وہ نیچے ہو. یعمل کفر، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سورة المائدہ میں. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو قسم کے تھے، ایک اہل حرب تھے ان سے جنگ کرتے تھے، اور ایک اہل عہد تھے جن سے وہ جنگ نہیں کرتے تھے. یعنی مشرکین کے دو قسم تھے، ایک وہ جو جنگ کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور دوسری قسم کے وہ کافر جو کافر تھے، مشرک تھے لیکن عہد تھا، اور جن کے ساتھ عہد تھا ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا وہ ایک دوسرے کے دوست، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہر کافر کے لیے ہے، کافر کے ساتھ کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے، اور یہ آیت دلیل ہے کہ جس نے بھی کافر کے ساتھ دوست رکھی وہ کافر ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے. کتنی آیات اور حدیث کو چھوڑ کر صرف ایک آیت کے جزو کو بیان کرتے ہیں، ایک آیت کے حصے کو، اور یہ ناانصافی ہے. تفصیل بہت ضروری ہے، کافروں کی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے تحت حکم جاری کیا جاتا ہے. تو ایسے کافر یا ایسے جنگی کافر کے ساتھ تعلق رکھنا، دوستی رکھنا دین کی وجہ سے، یہ کفر ہے، دار اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. ایک شخص ہے اس کو دین سے نفرت ہے، زبان سے تو کلمہ اس نے پڑھ لیا لیکن دین سے نفرت ہے، کبھی نماز پڑھی نہیں، نمازیوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے، داڑھی والوں کو مذاق اڑاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں، نعوذ باللہ. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کہنے والی باتیں، یہ لوگ موجود ہیں آج کل اس دور میں بھی موجود ہیں، مستشرقین جو ہیں جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز روزے حج زکات قرآن ہے اپنی مسجد میں رکھو، باقی جو خرید فروخت معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کیا ضرورت ہے اس میں دین کو لانے کی؟ یہ قرآن تھا یا دین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ آج کے متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں کیوں ہمیں پیچھے کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ عورت پردے میں رہے، تمبو میں رہے عورت، یہ کہاں کا انصاف ہے تمہارا؟ عورت کو بھی آگے آنے دو، اور شراب ہے یا کچھ بھی ہے، انسان کے پاس عقل ہے، اس کے عقل پہ اس کی زندگی گزارنے دو. کیا شراب حرام ہے، کیا سور کا گوشت حرام ہے، کیوں لوگوں کو پریشان کر دو؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. لوگوں کو زندگی کو آسانی سے گزارنے دو، کیوں لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہو؟ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، پھر جب کافر حملہ کرتا مسلمانوں پر ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، کفر کا سر بلند ہوتا ہے ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا ایسے شخص کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے خوش ہوتے ہیں. اور نفاق کے اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی سربلندی پر خوش ہو، اور مسلمانوں کی سربلندی پہ اسے دکھ ہو اور غم ہو. ابھی مسلمان کیسے جیت گئے یہ جنگ؟ ارے مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں؟ ارے ایسے شخص کے اندر ذرہ برابر ایمان بھی ہے تو یہ کافر ہے. اگر دوسرا شخص ہے وہ دنیا کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کسی کافر کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دیندار بھی ہے اور دین اسلام کو اوپر بھی دیکھنا چاہتا ہے، سربلندی بھی دیکھنا چاہتا ہے دین اسلام کی، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ جو پہلے تھا وہ تو کافر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن یہ دوسرا ہے، اس کے خون میں شیطان دوڑتا ہے. اور کوئی بھی انسان جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، گناہ کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس گناہ سے وہ کافر ہو گیا ہے؟ نہیں. تو عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے اور نصوص شرعیہ بھی میں بیان کر چکا ہوں. تو اس قسم کے فرق جو موجود ہے لوگوں کے بیچ میں، تو حکم بھی فرق ہونا چاہیے. علماء کی بعض باتیں میں بیان کر دوں یہاں پہ. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ بعض ایسے معاملات ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ عہد کرنا، کانٹریکٹ کرنا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، یہ موالات میں سے نہیں ہے، دوستی میں سے نہیں ہے. بعض لوگ اسے موالات سمجھتے ہیں، بعض لوگ جہال، شخص کو لفظ دیکھیں جو جاہل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موالات ہے، یہ موالات نہیں، یہ مدارات ہے. موالات و مدارات کا فرق سمجھیں ذرا. موالات دوستی رکھنی ہے، محبت کرنی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. مدارات کیا ہے؟ مدارات اگر مسلمان پر کوئی خطرہ ہو، اور یعنی کافروں کا خطرہ مسلمان کے اوپر، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ ایسے تعلق جوڑا جائے جو دنیا کے پجاری ہیں، ان کو کچھ دنیا دی جائے جس سے مسلمانوں پر یہ خطر ختم ہو جائے، اور ان کے ساتھ یہ عہد کیا جائے. اگرچہ دیکھیں ہر کافر ہمارے دین کا دشمن ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لیکن شیخ صاحب کی بات یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ان کے خطرے سے محفوظ ہونے کے لیے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ موالات نہیں ہے، یہ مدارات ہے. مدارات یہ ہے کہ اب ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے ان کو دنیا کا کچھ دیا جائے، ان کے ساتھ جو ظاہر معاملات ہیں وہ درست کیے جائیں. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، الامور تحتاج الى فقہ، تو ایسی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور علماء کے رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. بعض لوگ جو جہالت غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو غلط بیان کرتے ہیں، ان کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایسی غلط باتیں نہ بیان کریں. جی یہ بات کہ کافر کو مال کی ضرورت نہیں تو غلط بات ہے. کافر جتنی بھی محنت کر رہے ہو دنیا کے لیے کر رہا ہے، جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول اس کے سامنے پیٹرول ہے، پیٹرول دین ہی کیا، تو دنیا ہی پیٹرول، اس کو دنیا ہی چاہیے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن یہ مدارات جو ہے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کئی جگہ جیت چکے ہیں، لیکن بعض کافروں کو زکات کے مال سے بھی دیتے تھے. المؤلف قلوبهم کون ہیں؟ کیوں دیتے تھے؟ تالیف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے. اگر زکات کا مال دینا درست ہے، جو رکن اسلام میں سے رکن ہے، تو پھر ان کے ساتھ دنیاوی معاملات برقرار رکھنا کیوں غلط ہے؟ تو یہاں پر بات جو ہے وہ ہو رہی موالات کی قسموں کی. یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کا جواب میں شخص آباد بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بات غلط ہے. ہم ان سے اگر کچھ تعلقات رکھتے بھی ہیں، صفات تعلقات جو کچھ بھی ہیں، تو یہ مدارات میں ہے، موالات میں نہیں ہے. اب سیاسی تعلقات سے کیا ہوتا ہے یا سفارت تعلقات سے کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبتیں آنے والی تھی ان کو اس عہد کی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے. اگر یہ عہد بھی نہ ہو تو پھر تو کیا روکے گا اس کافر کو؟ وہ تو ویسے دشمن ہے شروع سے، وہ تو ویسے بھی اس دن کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں ایک ذریعہ نظر آیا ہے کہ اس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں. نہیں یہ الگ بات ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیے گئے، یہ غلط فہموں میں یہ سب باتیں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے جب جہاد کی نوعیت دہشت گرد میں تبدیل ہو گئی اور امت میں فتنہ آ گیا ہے، کس طریقے سے پوری امت میں یہ عذاب آ گیا ہے اور کس طریقے سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور کہاں کہاں پر غلطی ہوئی، کہاں کہاں پر کس طریقے سے غلطی ہوئی، اس کا جواب دیا ہے. بات ہو رہی ہے صرف اس میں ولا والبرا کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی، کیا کافروں کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھنی چاہیے کہ نہیں، کوئی تعلق رکھنا چاہیے کہ نہیں، اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں. باقی جو آگے آنے والی باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میرے ساتھی کو پہلے بھی کہا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں جہاد کے متعلق سوال ہیں وہ آپ سب تیار کر لیں، آخری جو دروس ہوں گے ایک یا دو وہ صرف غلط فہموں کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں پر شیخ صالح علی شیخ کا قول بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، وہی تین قسمیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، اگر دنیا کے لیے ہو، دنیا کے معاملات ہوں، یا کوئی رشتہ دار ہے کافر لیکن مسالم ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سو ممتحنے کی عید انہوں نے بیان کی ہے. اور دوسری قسم جو حرام ہے وہ بھی بیان کی، ہاتھ میں غلط آئے کا قصہ بیان کرتے ہوئے. اور تیسری قسم کی جو کافر کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یا موالات ہوتی ہے، اس کے دین کے لیے اس کی محبت کرتے، اس کے دین کے لیے اس کو نصرت کرتے، اس کے کفر کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے.